साहेबो, ये तरीके फैसला है जो इस वक्त मैंने जाहिर किया है। मियाँ मोहम्मद हुसैन को इस पर सख्त इसरार है कि यह आजिज़ अरबी अलूम से बिल्कुल बेबहरा और कूदन और नादान और जाहिल है। देखो उनका फतवा नंबर 4 जिल्द 13 सफ़ा 115। और इल्मे कुरान से बिल्कुल बेखबर है और खुदा ताला से मदद पाने के तो लायक ही नहीं, क्योंकि कज़ाब और दज्जाल है। और साथ इसके उनको अपने कमाल इल्म और फजल का भी दावा है, क्योंकि उनके नज़दीक हज़रत मखदूम मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब जो इस आजिज़ की नज़र में अल्लामा असर और जामे उलूम हैं, सिर्फ़ एक हकीम। और अख़वे मुकर्रम मौलवी सैयद मोहम्मद अहसन साहब जो गोया इल्मे हदीस के एक पुतले हैं, सिर्फ़ एक मुंशी हैं। फिर बावजूद उनके इस दावे के और मेरे इस नाकिस हाल के, जिसको वो बार बार शाये कर चुके हैं, इस तरीके फैसला में कौन सा इश्तबा बाकी है? और अगर वो इस मुकाबले के लायक नहीं और अपनी नस्बत भी झूठ बोला है और मेरी नस्बत भी और मेरे मुअज़्ज़म और मुकर्रम दोस्तों की नस्बत भी, तो फिर ऐसा शख्स किसी कदर सजा के लायक है। ये कज़ाब और दज्जाल तो आप हो, और दूसरों को खान खा दरोग गो करके मुश्तहर करे। और ये बात भी याद रहे कि ये आजिज़ दर हकीकत नहायत ज़ईफ़ और हेच है, गोया कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ताला ने चाहा है कि मुतकब्बिर का सर तोड़े और उसको दिखावे कि आसमानी मदद उसका नाम है। चंद माह का अरसा हुआ है जिसकी तारीख मुझे याद नहीं कि एक मजमून मैंने मियाँ मोहम्मद हुसैन का देखा, जिसमें मेरी नस्बत लिखा हुआ था कि ये शख्स कज़ाब और दज्जाल और बे ईमान और बाई हमा सख्त नादान और जाहिल और उलूमे दीनिया से बेखबर है। तब मैं जनाब इलाही में रोया कि मेरी मदद कर, तो इस दुआ के बाद इल्हाम हुआ कि उदूनी अस्तजिब लकुम, यानी दुआ करो कि मैं कबूल करूँगा। मगर मैं बितबा नाफिर था कि किसी के अदाब के लिए दुआ करूँ। आज जो 29 शाबान 1310 हिजरी है, इस मजमून के लिखने के वक्त खुदा ताला ने दुआ के लिए दिल खोल दिया, सो मैंने इस वक्त इसी तरह से दिक्कत दिल से इस मुकाबले में फतह पाने के लिए दुआ की और मेरा दिल खुल गया और मैं जानता हूँ कि कबूल हो गई। और मैं जानता हूँ कि वो इल्हाम जो मुझको मियाँ बटालवी की नस्बत हुआ था कि इन्नी मुहीन मन अरादा एहाना तक, वो इसी मौका के लिए हुआ था। मैंने इस मुकाबले के लिए 40 दिन का अरसा ठहरा कर दुआ की है और वही अरसा मेरी ज़ुबान पर जारी हुआ। अब साहिबो, अगर मैं इस निशान में झूठा निकला या मैदान से भाग गया या कच्चे बहानों से टाल दिया, तो तुम सारे गवाह रहो कि बेशक मैं कज़ाब और दज्जाल हूँ। तब मैं हर यक सजा के लायक ठहरूँगा, क्योंकि इस मौका पर हर यक पहलू से मेरा किस्ब साबित हो जाएगा और दुआ का नामंजूर होना खुलकर मेरे इल्हाम का बातिल होना भी हर यक पर हवैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ बटालवी मगलूब हो गए तो उनकी ज़िल्लत और रूसियाही और जहालत और नादानी रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाएगी। अब अगर वो इस खुले खुले फ़ैसले को मंजूर न करें और भाग जाएं और ख़ता का इकरार भी ना करें, तो यकीनन समझो कि उनके लिए खुदा ताला की अदालत से मदरजा ज़ैल इनाम है। लानत 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 लानत। तिलका अशरतुन कामिला अल मुश्तहिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 30 मार्च 1893। इसके साथ एक नोट है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मियाँ बटालवी इस निशान को मंजूर न करें और किसी किस्म का निशान चाहें, तो फिर उसी के बारे में दुआ की जाएगी, मगर पहले इश्तिहारात के ज़रिया से शाये कर दें कि मैं इस मुकाबले से आजिज़ और कासिर हूँ। और तंबीह के तौर पर यह भी लिखा है, अगर इसका जवाब 1 अप्रैल से 2 हफ्ते के अंदर ना आया तो आपकी गुरेज समझी जाएगी। सामेईन, इस वक्त आयने कमालात इस्लाम का सफ़ा नंबर 605 हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क़यामत की निशानी। क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में से ये एक बड़ी निशानी है जो इस हदीस से मालूम होती है, जो इमाम बुखारी अपनी सही में अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस से लाए हैं, और वो ये है, यकबिदुल इल्मा बेकब्ज़िल उलमाए हत्ता इदा लम यबका आलिमुन इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुएलू फ़अफ्ताओ बगैर इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। यानी बबायस फौत हो जाने उलमा के इल्म फौत हो जाएगा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं मिलेगा तो लोग जाहिलों को अपना मुक्तदा और सरदार करार दे देंगे और मसाइले दीनी की दरियाफ्त के लिए उनकी तरफ रुजू करेंगे। तब वो लोग बबायस जहालत और अदम मलिका इस्तिंबात मसाइल خلافِ طریقِ صدق کو ثواب فتویٰ دیں گے، بس آپ بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اس زمانے کے فتویٰ دینے والے یعنی مولوی اور محدث اور فقیہ ان تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے جو روئے زمین پر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حنجروں کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایسا ہی اس زمانے کے مولویوں کے حق میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، مگر اس وقت ہم بطور نمونہ صرف اس حدیث کا ثبوت دیتے ہیں جو غلط فتووں کے بارے میں ہم اوپر لکھ چکے ہیں، تاکہ ہر یک کو معلوم ہو کہ آج کل اگر مولویوں کے وجود سے کچھ فائدہ ہے تو صرف اس قدر کہ ان کے یہ لچھن دیکھ کر قیامت یاد آتی ہے اور قرب قیامت کا پتہ لگتا ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کی پوری پوری تصدیق ہم بچشم خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ سال گزشتہ میں بمشورہ اکثر احباب یہ بات قرار پائی تھی کہ ہماری جماعت کے لوگ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں بنیت استفادہ ضروریات دین و مشورہ الائے کلمہ اسلام و شرع متین اس عاجز سے ملاقات کریں، اور اس مشورے کے وقت یہ بھی قرینے مسئلے سمجھ کر مقرر کیا گیا تھا کہ 27 دسمبر کو اس غرض سے قادیان میں آنا انسب اور اولا ہے، کیونکہ یہ تعطیل کے دن ہیں اور ملازمت پیشہ لوگ ان دنوں میں فرصت اور فراغت رکھتے ہیں، اور بباعث ایام سرما یہ دن سفر کے مناسب حال بھی ہیں۔ چنانچہ احباب اور مخلصین نے اس مشورے پر اتفاق کر کے خوشی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بہتر ہے۔ اب 27 دسمبر 1892 کو اسی بنا پر اس عاجز نے ایک خط بطور اشتہار کے تمام مخلصوں کی خدمت میں بھیجا جو ریاض ہند پریس قادیان میں چھپا تھا، جس کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اس جلسے کے اغراض میں سے بڑی غرض یہ بھی ہے کہ تا ہر یک مخلص کو بالمواج دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کی معلومات دینی وسیع ہوں اور معرفت ترقی پذیر ہو۔ اب سنا گیا ہے کہ اس کارروائی کو بدعت بلکہ معصیت ثابت کرنے کے لیے ایک بزرگ نے ہمت کر کے ایک مولوی صاحب کی خدمت میں جو رحیم بخش نام رکھتے ہیں اور لاہور میں چینیاں والی مسجد کے امام ہیں، ایک استفتاء پیش کیا جس کا یہ مطلب تھا کہ ایسے جلسے پر روزے معین پر دور سے سفر کر کے جانے میں کیا حکم ہے، اور ایسے جلسے کے لیے اگر کوئی مکان بطور خانقاہ کے تعمیر کیا جائے تو ایسے مدد دینے والے کی نسبت کیا حکم ہے۔ استفتاء میں یہ آخری خبر اس لیے بڑھائی گئی جو مستفتی صاحب نے کسی سے سنا ہوگا، جو
حبی فی اللہ اخوین مولوی حکیم نور الدین صاحب نے اس مجمع مسلمانوں کے لیے اپنے صرف سے جو غالباً 700 روپیہ یا کچھ اس سے زیادہ ہوگا قادیان میں ایک مکان بنوایا،
جس کی امداد خرچ میں اخویم حکیم فضل دین صاحب بہروی نے بھی 300-400 روپیہ دیا ہے۔ اس استفتاء کے جواب میں میاں رحیم بخش صاحب نے ایک طول طویل عبارت ایک غیر متعلق حدیث شد رحال کے حوالے سے لکھی ہے، جس کے مختصر الفاظ یہ ہیں کہ ایسے جلسے پر جانا بدعت بلکہ معصیت ہے، اور ایسے جلسوں کا تجویز کرنا محدثات میں سے ہے جس کے لیے کتاب اور سنت میں کوئی شہادت نہیں، اور جو شخص اسلام میں ایسا امر پیدا کرے وہ مردود ہے۔ اب منصف مزاج لوگ ایمانن کہیں کہ ایسے مولویوں اور مفتیوں کا اسلام میں موجود ہونا قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ اے بھلے مانس، کیا تجھے خبر نہیں کہ علم دین کے لیے سفر کرنے کے بارے میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ قرآن اور شارع علیہ السلام نے اس کو فرض ٹھہرا دیا ہے، جس کا عمدن تارک مرتکب کبیرہ اور عمدن انکار پر اصرار بعض صورتوں میں کفر؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نہایت تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور فرمایا گیا ہے کہ اطلب العلم ولو کان فی السینہ، یعنی علم طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں جانا پڑے۔ اب سوچو کہ جس حالت میں یہ عاجز اپنے صریح صریح اور ظاہر ظاہر الفاظ سے اشتہار میں لکھ چکا کہ یہ سفر ہر ایک مخلص کا طلب علم کی نیت سے ہوگا، پھر یہ فتویٰ دینا کہ جو شخص اسلام میں ایسا امر پیدا کرے وہ مردود ہے، کس قدر دیانت اور امانت اور انصاف اور تقوی اور طہارت سے دور ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک تاریخ مقررہ پر تمام بھائیوں کا جمع ہونا، تو یہ صرف انتظام ہے، اور انتظام سے کوئی کام کرنا اسلام میں کوئی مذموم امر اور بدعت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بدظنی کے مادہ فاسدہ کو ذرا دور کر کے دیکھو کہ ایک تاریخ پر آنے میں کون سی بدعت ہے، جبکہ 27 دسمبر کو ہر ایک مخلص بآسانی ہمیں مل سکتا ہے، اور اس کے ضمن میں ان کی باہم ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو اس سہل طریق سے فائدہ اٹھانا کیوں حرام ہے؟ تعجب کہ مولوی صاحب نے اس عاجز کا نام مردود تو رکھ دیا، مگر آپ کو وہ حدیثیں یاد نہ رہیں جن میں طلب علم کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نسبت ترغیب دی ہے، اور جن میں ایک بھائی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا موجب خوشنودی خدائے عز و جل قرار دیا ہے، اور جن میں سفر کر کے زیارت صالحین کرنا موجب مغفرت اور کفارہ گناہ لکھا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ سراسر جہالت ہے کہ شد رحال کی حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بجوز قصد خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا بیت المقدس اور تمام سفر قطعی حرام ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، کبھی سفر طلب علمی ہی کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے، یا مثلاً عورتوں کا سفر اپنے والدین کے ملنے کے لیے، یا والدین کا اپنی لڑکیوں کی ملاقات کے لیے، اور کبھی مرد اپنی شادی کے لیے، اور کبھی تلاش معاش کے لیے، اور کبھی پیغام رسانی کے طور پر، اور کبھی زیارت صالحین کے لیے سفر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنی کے ملنے کے لیے سفر کیا تھا، اور کبھی سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے، خواہ وہ جہاد تلوار سے ہو اور خواہ بطور مباحثہ کے، اور کبھی سفر بنیت مباحلہ ہوتا ہے
جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
اور کبھی سفر اپنے مرشد کے ملنے کے لیے جیسا کہ ہمیشہ اولیاء کبار جن میں سے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ اور حضرت بایزید بستامی اور حضرت معین الدین چشتی اور حضرت مجدد الفسانی بھی ہیں، اکثر اسی غرض سے بھی سفر کرتے رہے، جن کے سفر نامے اکثر ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اب تک پائے جاتے ہیں۔ اور کبھی سفر فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے اس کا جواز بلکہ بعض صورتوں میں وجوب ثابت ہوتا ہے، اور امام بخاری کے سفر طلب علم حدیث کے لیے مشہور ہیں، شاید میاں رحیم بخش کو خبر نہیں ہوگی۔ اور کبھی سفر عجائبات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کی طرف آیت کریمہ قل سیروا فی الارض اشارہ فرما رہی ہے، اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے، جس کی طرف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین التوبہ 119 ہدایت فرماتی ہے۔ اور کبھی سفر عیادت کے لیے بلکہ اتباع خیار کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی بیمار یا بیماردار علاج کرانے کی غرض سے سفر کرتا ہے، اور کبھی کسی مقدمہ عدالت یا تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام قسم سفر کی قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے روح سے جائز ہیں، بلکہ زیارت صالحین اور ملاقات اخوان اور طلب علم کے سفر کی نسبت احادیث صحیحہ میں بہت کچھ حث و ترغیب پائی جاتی ہے۔ اگر اس وقت وہ تمام حدیثیں لکھی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے۔ ایسا فتویٰ لکھانے والے اور لکھنے والے یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کو بھی تو اکثر اس قسم کے سفر پیش آ جاتے ہیں، بس اگر بجوز تین مسجدوں کے اور تمام سفر کرنے حرام ہیں تو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے تمام رشتے ناطے اور عزیز اقارب چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور کبھی ان کی ملاقات یا ان کی غمخاری
یا ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی سفر نہ کریں۔
میں خیال نہیں کرتا کہ بجوز ایسے آدمی کے جس کو تعصب اور جہالت نے اندھا کر دیا ہو وہ ان تمام سفروں کے جواز میں متعمل ہو سکے۔ صحیح بخاری کا صفحہ 16 کھول کر دیکھو کہ سفر طلب علم کے لیے کس قدر بشارت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریق الجنہ، یعنی جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اور کسی راہ پر چلے تو خدا تعالیٰ بہشت کی راہ اس پر آسان کر دیتا ہے۔ اب اے ظالم مولوی، ذرا انصاف کر کہ تو نے اپنے بھائی کا نام جو تیری طرح کلمہ گو اہل قبلہ اور اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے مردود رکھا، اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بکلی محروم قرار دیا، اور اس صحیح حدیث بخاری کی بھی کچھ پرواہ نہ کی کہ اسد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، اور مردود ٹھہرانے کی اپنے فتویٰ میں وجہ یہ ٹھہرائی کہ ایسا اشتہار کیوں شائع کیا اور لوگوں کو جلسے پر بلانے کے لیے کیوں دعوت کی۔ اے نا خدا ترس، ذرا آنکھ کھول اور پڑھ کے اس اشتہار 7 دسمبر 1892 کا کیا مضمون ہے کہ اپنی جماعت کو طلب علم اور حل مشکلات دین اور ہمدردی اسلام اور برادرانہ ملاقات کے لیے بلایا ہے، یا اس میں کسی اور میلہ تماشا اور راگ اور سرود کا ذکر ہے؟ اے اس زمانے کے ننگے اسلام مولویو، تم اللہ جل شانہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا ایک دن مرنا نہیں، یا ہر یک مواخذہ تم کو معاف ہے؟ حق بات کو سن کر اور اللہ اور رسول کے فرمودہ کو دیکھ کر تمہیں یہ خیال تو نہیں آتا کہ اب اپنی ضد سے باز آ جائیں، بلکہ مقدمہ باز لوگوں کی طرح یہ خیال آتا ہے कि आओ किसी तरह बातों को बनाकर उसका रद्द छापें, ता लोग न कहें कि हमारे मौलवी साहब को कुछ जवाब ना आया। इस कदर दलेरी और बददियानती और ये बुखल और बोगज किस उम्र के लिए? आपको फतवा लिखने के वक्त वो हदीसें याद न रहीं जिनमें इल्मे दीन के लिए और अपने शुबहात दूर करने के लिए और अपने दीनी भाई और अजीज़ों को मिलने के लिए सफ़र करने को मुजबे सवाबे कसीर व अजरे अजीम करार दिया है, बल्कि ज़ियारत सालेहीन के लिए सफ़र करना कदीम से सुन्नत सल्फ़ साले चली आई है। और एक हदीस में है कि जब क़यामत के दिन एक शख्स अपनी बद अमाली की वजह से सख्त मुआक्सा में होगा तो अल्लाह जल्ला शानहू उसे पूछेगा कि फ़लां साले आदमी की मुलाकात के लिए कभी तू गया था? तो वो कहेगा, बिल इरादा तो कभी नहीं गया, मगर एक दफ़ा एक राह में उसकी मुलाकात हो गई थी। तब खुदा ताला कहेगा कि जा बहिश्त में दाखिल हो, मैंने इसी मुलाकात की वजह से तुझे बख्श दिया। अब ऐ कोता नज़र मौलवी, ज़रा नज़र कर कि ये हदीस किस बात की तरगीब देती है। और अगर किसी के दिल में ये धोखा हो कि इस दीनी जलसे के लिए एक ख़ास तारीख क्यों मुकर्रर की, ऐसा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
या सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से कब साबित है,
तो इसका जवाब ये है कि बुखारी और मुस्लिम को देखो कि अहले बादिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसाइल के दरियाफ्त करने के लिए अपनी फुर्सत के वक्तों में आया करते थे, और बाज़ ख़ास ख़ास महीनों में उनके ग्रोह फुर्सत पाकर हाजिर खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। और सही बुखारी में अभी जमरा से रवायत है, क़ाला इन्ना वफ्ता अब्दुल कैस अतबुन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू इन्ना नअतीका मिन शुक्कतिन बईदतिन वला नस्ततियो अन नअतियका इल्ला फी शहरिन हरामिन। यानी एक ग्रोह कबीला अब्दुल कैस के पैगाम लाने वालों का जो अपनी कौम की तरफ से आए थे या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हम लोग दूर से सफ़र करके आते हैं और बजूद हराम महीनों के हम हाज़िर खिदमत नहीं हो सकते, और उनके कौल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द नहीं किया और कबूल किया। पस इस हदीस से भी ये मसला मुस्तंबत होता है कि जो लोग तलब इलम या दीनी मुलाकात के लिए किसी अपने मुक्तदा की खिदमत में हाजिर होना चाहें वह अपनी गुंजाइश फुर्सत के लिहाज से एक तारीख मुकर्रर कर सकते हैं जिस तारीख में वो बासानी और बिला हर्ज हाजिर हो सकें। और यही सूरत 27 दिसंबर की तारीख में मलहूज है, क्योंकि वो दिन तातीलों के होते हैं और मुलाजमत पेशा लोग बसहूलत इन दिनों में आ सकते हैं। और खुदा ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि इस दीन में कोई हर्ज की बात नहीं रखी गई। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर मसलन किसी तदबीर या इंतज़ाम से एक काम जो दरअसल जायज़ और रवा है सहल और आसान हो सकता है तो वही तदबीर इख्तियार कर लो, कुछ मुजायका नहीं। इन बातों का नाम बिदत रखना उन अंधों का काम है जिनको ना दीन की अकल दी गई और ना दुनिया की। इमाम बुखारी ने अपनी सही में किसी दीनी तालीम की मजलिस पर तारीख मुकर्रर करने के लिए एक ख़ास बाब मुनक्कद किया है जिसका ये उनवान है, मन जाला ले अहले इल्म अय्याम मालूमा। यानी इल्म के तालबों के इफादे के लिए ख़ास दिनों को मुकर्रर करना बाद सहाबा की सुन्नत है। इस सबूत के लिए इमाम मसूफ अपनी सही में अभी वाहिल से ये रवायत करते हैं कि काना अब्दुल्लाह युज़क्किरुन्नास फ़ी कुल्ली ख़मीसिन। यानी अब्दुल्लाह ने अपने वाज के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर रखा था और जुमेरात में ही उसके वाज पर लोग हाजिर होते थे। ये भी याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान करीम में तदबीर और इंतज़ाम के लिए हमें हुक्म फरमाया है और हमें मामूर किया है कि जो आसन तदबीर और इंतज़ाम खिदमत इस्लाम के लिए हम करीने मसले समझें और दुश्मन पर गालिब होने के लिए मुफीद ख्याल करें वही बजा लावें, जैसा कि वज़ा इस्मो फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा अल-अनफाल 61। यानी दीनी दुश्मनों के लिए हर एक किस्म की तैयारी जो कर सकते हो करो और इलाए कलमा इस्लाम के लिए जो कुव्वत लगा सकते हो लगाओ। अब देखो कि ये आयत करीमा किस कदर बुलंद आवाज़ से हदायत फरमा रही है कि जो तदबीरें खिदमत इस्लाम के लिए कारगर हों सब बजा लाओ और तमाम कुव्वत अपने फिक्र की, अपने बाजू की, अपनी माली ताकत की, अपने हुस्न इंतज़ाम की, अपनी तदबीर शायस्ता की इस राह में खर्च करो ता तुम फतह पाओ। अब नादान और अंधे और दुश्मन दीन मौलवी इस सरफे कुव्वत और हिकमत अमली का नाम बिदत रखते हैं। इस वक्त के ये लोग आलिम कहलाते हैं जिनको कुरान करीम की ही खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत मसूफा बाला पर गौर करने वाले समझ सकते हैं कि बारतिब की हदीस नबी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कोई आसन इंतज़ाम इस्लाम की खिदमत के लिए सोचना बिदत और जलालत में दाखिल नहीं है। जैसे जैसे बवजह तबदुल ज़माना के اسلام کو نئی نئی صورتیں مشکلات کی پیش آتی ہیں یا نئے نئے طور پر ہم لوگوں پر مخالفوں کے حملے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمیں نئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ بس اگر حالت موجودہ کے موافق ان حملوں کے روکنے کی کوئی تدبیر اور تدارک سوچیں تو وہ ایک تدبیر ہے، بدعات سے اس کو کچھ تعلق نہیں، اور ممکن ہے کہ باعث انقلاب زمانہ کے ہمیں بعض ایسی نئی مشکلات پیش آ جائیں جو ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رنگ اور طرز کی مشکلات پیش نہ آئی ہوں۔ مثلا ہم اس وقت کی لڑائیوں میں پہلی طرز کو جو مسنون ہے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں طریقے جنگ و جدل بالکل بدل گیا ہے اور پہلے ہتھیار بیکار ہو گئے اور نئے ہتھیار لڑائیوں کے پیدا ہوئے۔ اب اگر ان ہتھیاروں کو پکڑنا اور اٹھانا اور ان سے کام لینا ملوک اسلام بدعت سمجھیں اور میاں رحیم بخش جیسے مولوی کی بات پر کان دھر کے ان اسلحہ جدیدہ کا استعمال کرنا ضلالت اور معصیت خیال کریں اور یہ کہیں کہ یہ وہ طریقے جنگ ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور نہ صحابہ اور تابعین نے، تو فرمائیے کہ بجود اس کے ایک ایک ذلت کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی سلطنتوں سے الگ کیے جائیں اور دشمن فتح یاب ہو جائے، کوئی اور بھی اس کا نتیجہ ہوگا۔ بس ایسے مقامات تدبیر اور انتظام میں خواب و مشابہ جنگ و جدل ظاہری ہو یا باطنی اور خواہ تلوار کی لڑائی ہو یا قلم کی، ہماری ہدایت پانے کے لیے یہ آیت کریمہ موصوفہ بالا کافی ہے، یعنی یہ کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں ہمیں عام اختیار دیتا ہے کہ دشمن کے مقابل پر جو آسان تدبیر تمہیں معلوم ہو اور جو طرز تمہیں مؤثر اور بہتر دکھائی دے وہی طریق اختیار کرو۔ بس اب ظاہر ہے کہ اس آسان انتظام کا نام بدعت اور معصیت رکھنا اور انصار دین کو جو دن رات الائے کلمہ اسلام کے فکر میں ہیں، جن کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الانصار من الایمان، ان کو مردود ٹھہرانا نیک تینت انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی روحانی صورتیں مسخ شدہ ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ یہ حدیث کہ حب الانصار من الایمان و بغض الانصار من النفاق، یعنی انصار کی محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے، یہ ان انصار کے حق میں ہے جو مدینے کے رہنے والے تھے، نہ عام اور تمام انصار، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو اس زمانے کے بعد انصار رسول اللہ ہوں ان سے بغض رکھنا جائز ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ حدیث گو ایک خاص گروہ کے لیے فرمائی گئی مگر اپنے اندر عموم کا فائدہ رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر آیتیں خاص گروہ کے لیے نازل ہوئیں مگر ان کا مصداق عام قرار دیا گیا ہے۔ غرض ایسے لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں انصار دین کے دشمن اور یہودیوں کے قدموں پر چل رہے ہیں، مگر ہمارا یہ قول کلی نہیں ہے، راست باز علماء اس سے باہر ہیں، صرف خاص مولویوں کی نسبت یہ لکھا گیا ہے۔
ہر یک مسلمان کو دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جلد اسلام کو ان خائن مولویوں کے وجود سے رہائی بخشے،
کیونکہ اسلام پر اب ایک نازک وقت ہے اور یہ نادان دوست اسلام پر ٹھٹھا اور ہنسی کرانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو سری ہر یک شخص کے نور قلب کو خلاف صداقت نظر آتی ہیں۔ امام بخاری پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، انہوں نے اس بارے میں بھی اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، چنانچہ وہ اس باب میں لکھتے ہیں:
قال علی رضی اللہ عنہ
حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ اور بخاری کے حاشیے میں اس کی شرح میں لکھا ہے: اے تکلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے اللہ اور رسول کے فرمودے کے وہ باتیں کرو جو ان کو سمجھ جائیں اور ان کو معقول دکھائی دیں، خانخواہ اللہ رسول کی تکذیب مت کراؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جو مخالف اس بات کو سنے گا کہ مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بجز تین مسجدوں یا ایک دو اور محل کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں، ایسا مخالف اسلام پر ہنسے گا اور شارع علیہ السلام کی تعلیم میں نقص نکالنے کے لیے اس کو موقع ملے گا۔ اس کو یہ تو خبر نہیں ہوگی کہ کسی بخل کی بنا پر یہ صرف مولوی کی شرارت ہے یا اس کی بے وقوفی ہے، وہ تو سیدھا ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوگا، جیسا کہ انہی مولویوں کی ایسی ہی کئی مفسدانہ باتوں سے عیسائیوں کو بہت مدد پہنچ گئی۔ مثلا جب مولویوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ مردہ ہیں مگر حضرت عیسیٰ قیامت تک زندہ ہیں، تو وہ لوگ اہل اسلام پر سوار ہو گئے اور ہزاروں سادہ لوگوں کو انہوں نے انہی باتوں سے گمراہ کیا، اور ان بے تمیزوں نے یہ نہیں سمجھا کہ انبیاء تو سب زندہ ہیں، مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہ آئی، سب زندہ تھے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ اپنے نبی کریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی قرآن کریم میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے فلا تکن فی مریت من لقائہ، السجدہ 24۔ اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد اپنا زندہ ہو جانا اور آسمان پر اٹھائے جانا اور رفیق اعلیٰ کو جا ملنا بیان فرماتے ہیں، پھر حضرت مسیح کی زندگی میں کون سی انوکھی بات ہے جو دوسروں میں نہیں؟ معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ خدا تعالیٰ مولوی عبدالحق محدث دہلوی پر رحمت کرے، وہ ایک محدث وقت کا قول لکھتے ہیں کہ ان کا یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی دوسرے نبی کی حیات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے کبھی تر سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا شاید یہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ لیکن یہ مولوی ایسے فتنوں سے باز نہیں آتے اور محض اس عاجز سے مخالفت ظاہر کرنے کے لیے دین سے نکلتے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سب کو صفائے زمین سے اٹھا لے تو بہتر ہے، تا دین اسلام ان کی تحریفوں سے بچ جائے۔ ذرا انصاف کرنے کا محل ہے کہ سدھا لوگ طلب علم یا ملاقات کے لیے نذیر حسین خشک معلم کے پاس دہلی میں جائیں اور وہ سفر جائز ہو، اور پھر خود نذیر حسین صاحب بٹالوی صاحب کا ولیمہ کھانے کے لیے بدیع عمر و پیرانہ سالی 200 کو اس کا سفر اختیار کر کے بٹالہ میں پہنچیں اور وہ سفر بالکل روا ہو، اور پھر شیخ بٹالوی صاحب سال بسال انگریزوں کے ملنے کے لیے شملے کی طرف دوڑتے جائیں تا دنیاوی عزت حاصل کر لیں اور وہ سفر ممنوع اور حرام شمار نہ کیا جائے۔ اور ایسا ہی بعض مولوی واعظ کا نام لے کر پیٹ بھرنے کے لیے مشرق اور مغرب کی طرف گھومتے پھریں اور وہ سفر جائے اعتراض نہ ہو، اور کوئی ان لوگوں پر بدعتی اور بد اعمال اور مردود ہونے کے فتوے نہ دے، مگر جب کہ یہ عاجز بإذن و امر الہی دعوت حق کے لیے معمور ہو کر طلب علم کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاوے تو وہ سفر حرام ہو جائے، اور یہ عاجز اس فعل کی وجہ سے مردود کہلاوے، کیا یہ تقوی اور خدا ترسی کا طریق ہے؟ افسوس کہ یہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ تدبیر اور انتظام کو بدعات کی مد میں داخل نہیں کر سکتے، ہر یک وقت اور زمانہ انتظامات جدیدہ کو چاہتا ہے، اگر مشکلات کی جدید صورتیں پیش آویں تو بجز جدید طور کی تدبیروں کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس کیا یہ تدبیریں بدعات میں داخل ہو جائیں گی؟ جب اصل سنت محفوظ ہو اور اسی کی حفاظت کے لیے بعض تدابیر کی ہمیں حاجت پڑے تو کیا وہ تدابیر بدعت کہلائیں گی؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ بدعت وہ ہے جو اپنی حقیقت میں سنت نبویہ کے معارض اور نقیض واقع ہو اور آثار نبویہ میں اس کام کے کرنے کے بارے میں زجر اور تحدید پائی جائے، اور اگر صرف جدت انتظام اور نئی تدبیر پر بدعت کا نام رکھنا ہے تو پھر اسلام میں بدعتوں کو گنتے جاؤ کچھ شمار بھی ہے؟ علم صرف بھی بدعت ہوگا، اور علم نحو بھی، اور علم کلام بھی، اور حدیث کا لکھنا اور اس کا مبوب اور مرتب کرنا سب بدعات ہوں گے۔ ایسا ہی ریل کی سواری میں چڑھنا، کلوں کا کپڑا پہننا، ڈاک میں خط ڈالنا، تار کے ذریعہ سے کوئی خبر منگوانا اور بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا، تمام یہ کام بدعات میں داخل ہوں گے، بلکہ بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا نہ صرف بدعت بلکہ ایک گناہ عظیم ٹھہرے گا، کیونکہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ آگ کے عذاب سے کسی کو ہلاک کرنا سخت ممنوع ہے۔ صحابہ سے زیادہ سنت کا متبع کون ہو سکتا ہے؟ مگر انہوں نے بھی سنت کے وہ معنی نہ سمجھے جو میاں رحیم بخش نے سمجھے، انہوں نے تدبیر اور انتظام کے طور پر بہت سے ایسے جدید کام کیے کہ جو نہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور نہ قرآن کریم میں وارد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محدثات ہی دیکھو جن کا ایک رسالہ بنتا ہے، اسلام کے لیے ہجری تاریخ انہوں نے مقرر کی اور شہروں کی حفاظت کے لیے کوتوال مقرر کیے اور بیت المال کے لیے ایک باضابطہ دفتر تجویز کیا، جنگی فوج کے لیے قواعد رخصت اور حاضری ٹھہرائے اور ان کے لڑنے کے دستور مقرر کیے اور مقدمات مال وغیرہ کے رجوع کے لیے خاص خاص ہدایتیں مرتب کیں اور حفاظت رایا کے لیے بہت سے قواعد اپنی طرف سے تجویز کر کے شائع کیے، اور خود کبھی کبھی اپنے عہد خلافت میں پوشیدہ طور پر رات کو پھرنا اور رایا کا حال اس طرح سے معلوم کرنا اپنا خاص کام ٹھہرایا۔ لیکن کوئی ایسا نیا کام اس عاجز نے تو نہیں کیا، صرف طلب علم اور مشورہ امداد اسلام اور ملاقات اخوان کے لیے یہ جلسہ تجویز کیا، رہا مکان کا بنانا تو اگر کوئی مکان بنیت مہمانداری اور بنیت آرام ہر یک صادر و وارد بنانا حرام ہے تو اس پر کوئی حدیث سے آیت پیش کرنی چاہیے۔ اور اخویم حکیم نور الدین صاحب نے کیا گناہ کیا کہ محض للہ اس سلسلے کی جماعت کے لیے ایک مکان بنوا دیا؟ جو شخص اپنی تمام طاقت اور اپنے مال عزیز سے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو جائے اعتراض ٹھہرانا کس قسم کی ایمانداری ہے؟ اے حضرات، مرنے کے بعد معلوم ہوگا، ذرا صبر کرو، وہ وقت آتا ہے کہ ان سب منہ زوریوں سے سوال کیے جاؤ گے۔ آپ لوگ ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو شناخت نہ کیا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت پر مرا، لیکن اس کی آپ کو کچھ بھی پرواہ نہیں کہ ایک شخص عین وقت پر یعنی 14ویں صدی کے سر پر آیا، اور نہ صرف 14ویں صدی بلکہ عین ضلالت کے وقت اور عیسائیت اور فلسفے کے غلبہ میں اس نے ظہور کیا اور بتلایا کہ میں امام وقت ہوں، اور آپ لوگ اس کے منکر ہو گئے اور اس کا نام کافر اور دجال رکھا اور اپنے بد خاتمہ سے ذرا خوف نہ کیا اور جاہلیت پر مرنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم پنج وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا، اپنے منعم علیہ بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون ہیں؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سائے صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو۔ لیکن اس زمانے کے مولویوں نے اس آیت پر خوب عمل کیا، آفرین آفرین، میں ان کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ اس اندھے سے مشابہ ہیں جو دوسروں کی آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے بہت زور کے ساتھ لاف و گذاف مارتا ہے اور اپنی نابینائی سے غافل ہے۔ بالآخر میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ اگر مولوی رحیم بخش صاحب اب بھی اس فتویٰ سے رجوع نہ کریں تو میں ان کو اللہ جل شانہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر وہ طالب حق ہیں تو اس بات کے تصفیہ کے لیے میرے پاس قادیان میں آ جائیں، میں ان کی آمد و رفت کا خرچ دے دوں گا اور ان پر کتابیں کھول کر
اور قرآن اور حدیث دکھلا کر ثابت کر دوں گا کہ یہ فتویٰ ان کا سراسر باطل اور شیطانی اغوا سے ہے۔
والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ خاکسار غلام محمد از قادیان، ضلع گرداسپور، 17 دسمبر 1892۔